عبدالرحمن صاحب، بنیادی گفتگو اس موضوع پر ہو گئی. آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تقلید کو بالکل قبول نہیں کیا جاتا. یقیناً اس کے کچھ اسباب ہوں گے، پوری فکر ہوگی آپ کی کہ آخر کیا وجوہ ہیں جو آپ تقلید کو یکسر رد کر دیتے ہیں.
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی آپ نے بھی ابتدا میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت کا طبعاً حکم دیا ہے، مستقلاً حکم نہیں دیا ہے. یعنی لفظ اطاعت بھی دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا، دو دفعہ تو ذکر ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے الگ سے لفظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے الگ سے اطاعت کا لفظ ہے، اور اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں ہے، صرف اس پر عطف کیا گیا ہے، یعنی طبعاً اس کے ماتحت.
اگر اولو الامر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے
تو اس کی اطاعت ہوگی. اس میں معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور حکمران دونوں ہیں. ان کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں ہوں. اب ایک شخص عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے. لوگوں کو حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ. جب آگ روشن ہوئی حکم دیا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ. اب صحابہ سہم گئے، کہنے لگے آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا، ہم آگ میں کیسے کودیں؟ اختلاف ہوا، بہرحال رک گئے. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا گیا. آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا، اگر آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. یہاں پر تقلید میں اور اطاعت میں جو بنیادی فرق ہے وہ واضح ہوا کہ اگر وہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حیل و حجت کے اور سوچے ہوئے ان کی بات مانتے تو یہ تقلید تھی، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جیسا کہ احادیث کا ذخیرہ اور قرآن مجید کا پورا مجموعہ اس بات کا شاہد ہے کہ اطاعت اور اتباع کے سوا لفظ تقلید ایک انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کی گئی. اس وجہ سے بھی کہ تقلید انتہا درجے کسی کے پیچھے چلنے کو اور بغیر کسی دلیل کے، جیسے کہ جمع الجوامع علامہ ابن سکسکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلی، اس کے دلیل کی معرفت کے بغیر کسی کے قول کو اخذ کرنا یہ تقلید ہے. اس کی شرح میں علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں کہ اخذ قول الغیر ما معرفت دلیلی فہو اجتہاد، کسی شخص کے قول کو اس کی دلیل پہچان کر لینا یہ اجتہاد ہے. تو گویا ایک عام شخص بھی اگر اتنا شعور رکھتا ہے کہ میں فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور وہ قرآن سے بتلا رہے ہیں، حدیث سے بتلا رہے ہیں یا کسی فقہ سے بتلا رہے ہیں، تو وہ مقلد نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے اس دلیل کو پہچاننے کی کوشش کی. اب یہ جو بنیادی فرق اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ امت مسلمہ میں جو لفظ تقلید رائج ہے، یہ نہ صرف قرآن و سنت سے انسان کو دور کرنے کا باعث بنا بلکہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات میں انسان نظر بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس سے اس وجہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک کا پابند ہو گیا جو خود ساختہ پابندی اس نے اپنے اوپر عائد کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں کیا کہ وہ شافعی، حنفی، مالکی یا حنبلی کہلوائے. اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح سے ان چار ائمہ مجتہدین جن کے نام پر بالخصوص مذاہب رائج ہیں، ان کے اقوال ہیں یہ کہ کسی ایک شخص کی تقلید کو اپنے اوپر لازم مت پکڑو، وہاں سے دلیل لو جہاں سے انہوں نے دلیلیں لی.
یعنی قرآن سے فرماتے ہیں کہ شریعت میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں.
نہیں.
مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، آپ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟
لفظی بحث میں اب اگر ہم پڑھیں گے تقلید کی، تو جتنے بھی الفاظ ہمارے یہاں فقہ میں رائج ہیں، خود فقہ، تفقہ، تو اس حساب سے تو پھر ہمیں الگ بحث کرنی پڑے گی. نہیں، دیکھنا یہ کہ اصطلاحاً تقلید سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. لفظی بحث میں جائیں گے تو القلادہ اس سے نکلا ہے القلادہ، دونوں مادے اس کے موجود ہیں، گلے میں کسی کو ڈالنا، یہی میں کر رہا ہوں کہ جیسے شریعت کے معنی گھاٹ کے ہیں، لیکن کیا ہم شریعت میں شریعت کے معنی یہی لیتے ہیں؟ ایک الفاظ میں اور معنی میں، اصطلاحی اور لغوی معنی میں ایک مناسبت ضرور ہوتی ہے، جیسے شریعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہے، فقہ کا معنی سوچنا ہے، لیکن ہم جب اصطلاحی معنی لیتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں فقہ سے؟ فقہ فی الدین لیتے ہیں. اسی طرح دیکھیے تقلید کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو بات ابھی نکل کر سامنے آئی ہے سب کی بحث میں کہ ایک چیز پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ فطرت ہے انسانی کہ 14 کروڑ عوام ہو یا 14 ارب آبادی ہو جائے، اس میں کچھ افراد کو مقلد اور کچھ کو مقلد ہونا ہے زندگی کسی بھی شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہو، کیونکہ آپ ہر شعبے میں نہ اجتہاد کر سکتے ہیں نہ ہر شعبے کے آپ ماہر بن سکتے ہیں. یہ ایک بالکل جبر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بیعت نہیں کہ کسی کا توق آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا، نہیں، یہ بالکل ایک فکری اور علمی ارتقاء کا مرحلہ ہے تقلید.
یہ
انسانی فطرت ہے، میں اس کر رہا ہوں، میں اس کو دلیل دیتا ہوں کیسے. دیکھیے انسانی فطرت ہے کہ جس میدان کا وہ ماہر نہیں ہوتا وہ اس سے رجوع کرے گا جو اس کا ماہر ہوتا ہے. خود جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ لوگ اگر ان سے رجوع کرتے ہیں، دیکھیے ہر آدمی ان سے ہر مسئلے کی اگر دلیل پوچھنے بیٹھے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اقلائی کام ہوگا کہ نہیں کہاں سے دلیل لائے گا، لیکن وہ اسی میں آسانی سمجھتا ہے کہ میں مولانا کے پاس جاؤں، مولانا سے مسئلہ پوچھوں، میرا مسئلہ حل ہو، کیونکہ وہ اس میدان میں نہیں جا سکتا. یہی دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقلید کا لفظ چاہے کتنے بھی عرصے میں ہو، لیکن آیا قرآن میں اس کا حکم ہے اور اس کا حکم ہے؟ تین جگہ تو دیکھیے اس میں تو ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی تقلید کی ہی آیت ہے کہ صاحب وہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا، لیکن سورہ توبہ میں تو بالکل صاف ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً، کہ تم میں سے کیوں نہیں ہوتے کچھ لوگ، ہر قوم میں سے ایک گروہ ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو کہا جائے لے يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، کہ جو سفر کرے، یعنی نکلے گھر، فَلَوْلَا نَفَرَ سب نکلے، یعنی ان میں سے کوئی ایک گروہ، سب کے لیے نہیں کہا گیا، کچھ لوگ نکلیں، لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ کریں، دین کے تلاش کریں، کیوں کریں؟ اب دیکھیں اسی میں جواب دیں گے، بَلَ يُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب یہ واپس پلٹ کر آئیں. یعنی خود رجت کا لفظ آ گیا نا، اب لفظی بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ساری قوم نہیں جا سکتی، کچھ لوگ، ان یعنی کچھ لوگوں کا تو حکم، یہ فطری چیز ہے. جیسے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جیسے معلم اور متعلم کا رشتہ ہے کہ وہ بھی رجوع کرتا ہے، اور ہر عام آدمی جس علم کا ماہر نہیں ہوتا اس علم کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے. ہاں اندھی تقلید مراد نہیں ہے، بیعت مراد نہیں ہے یہاں پہ، یہاں مراد یہ ہے کہ معرفت دین، ہر انسان اگر معرفت دین، آپ بات ہیں کہ 14 کروڑ آدمیوں کے لیے آپ اگر مدرسہ کھولیں گے، 14 کروڑ آدمی وہ کہاں بن گئے، علماء بن گئے، تو آپ ظاہر ابھی جو صورتحال بھگت رہے ہیں تو آگے کیا ہو جائے گا؟ لہٰذا کہا کہ نہیں، ہر میدان میں کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے، لہٰذا جس کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی وہ ملکہ حاصل کرے. حاکم شرع کا تصور کیا ہے ہمارے یہاں؟ حاکم شرع اسے کہا جاتا ہے اولی الامر، ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ امام معصوم کے لیے اولی الامر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن عمومی اس میں بھی لیں تو حاکم شرع اسی کو کہ جو شرع پہ پوری عبور رکھتا ہو، اور اس کا حکم اسی لیے کہ جب کہیں کچھ طے نہ ہو سکے تو بھائی اس کی طرف رجوع کرو. یہ خود تقلید کی ایک شکل ہے جو فطری طور پہ انسان پر آتی ہے، تو اسی لیے کہ جس میدان میں یا خود مجتہد بنو اس پر واجب ہی. دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ میں آپ کہہ دوں تو واجب کس طرح سے، یا آپ خود مجتہد بنے جو انہیں نے فرمایا کہ آپ خود جد و جہد کی جو اس مرتبے تک پہنچ جائے
گی.
گاندھی صاحب نے فرمایا تقلید حرام، کوئی تقلید نہیں اس کے، جو خود اس کو ہم مجھے بھی کہتے ہیں مجتہد بھی کہتے ہیں، یا خود کے، یا پھر
تقلید حرام ہے،
حرام ہے، مجتہد تقلید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود پہنچ گیا جیسے بھی فرمایا، اور یہ بالکل ایک عقلی مسئلہ ہے. بھئی آپ بن جائیے، آپ ایسے بن جائیے کہ آپ کو سارا عبور، دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوا لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اس میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے کیونکہ یہاں تو سب ہم اہل کتاب بیٹھے ہیں، اہل قرآن بیٹھے، ہر چیز موجود ہے. آیا ہر شخص ہر حکم اس میں سے نکال سکتا ہے؟ پھر راسخون فی العلم علم کون ہے؟ یقیناً کچھ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے، بے شک اندھی تقلید حرام ہے.